إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نہایت ہی اختصار کے ساتھ شیخ صاحب نے ہمارے سامنے جو قبائل کے متعلق گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خیر الکلام ما قل ودل، بات تو انہی چند جملوں میں مکمل ہو چکی مگر اس کی تفصیل پیش کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق بخشے اور نصوص کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ جو گفتگو ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الاتقاء من العمل اشد من العمل، نیک کام کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی نیک کام کرنا مشکل نہیں ہے، نیک کام کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ عمل کا پیریڈ مختصر ہے بنسبت حفاظت کے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک شخص کھیت میں جا کر، زمین میں جا کر ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگا دیتا ہے، اس نے فصل لگا دی، فصل لگانے میں ایک یا دو یا تین دن لگے، لیکن اس فصل کی نگرانی کرنی ہے کم سے کم 6 مہینے۔ فصل لگا کر وہ اسے بھول نہیں جاتا، بلکہ روزانہ اٹھ کر اپنے کھیت میں جاتا ہے اور روزانہ فصل کو تباہ کرنے کے لیے جو پرندے آتے ہیں ان پرندوں کو اڑاتا رہتا ہے، ورنہ پرندے آئیں گے اور بیج جو ڈالا تھا اس کو کھا کے چلے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بیج جو ہے یہ کومپل کی شکل میں آ جاتا ہے، اب پرندوں کے مقابلے میں جو چرندے ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ جو جانور ہیں ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، یہ آئیں گے اور کومپلوں کو تباہ کر کے چلے جائیں گے۔ مسلسل 6 مہینے تک یہ اپنے کھیت کی نگرانی کرتا ہے اور چھ مہینے کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے، درانتی لے کے آتا ہے، فصل کو کاٹتا ہے، اور جہاں ایک بیج ڈالا تھا وہاں پانچ، پچاس، دس، سو، دو سو، سات سو تک دانا اٹھا کے جا رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کوئی فصل لگانے کے بعد بھول جائے، اس کی نگرانی نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اور چھ مہینے کے بعد وہ درانتی لے کے پہنچ جائے، اس کو کچھ ملے گا؟ کیا اس کو آپ دانا کہیں گے؟ اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ اس نے تو وہ دانے بھی تباہ کر دیے، پانی لگایا، وہ محنت کی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ بالکل اسی طرح نیک عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، گھر سے آئے، نماز پڑھی، آدھے پونے گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ لیکن اس نماز کی نگرانی کرنی ہے کب تک؟ جب تک یہ سانس باقی ہے۔ یہ مشکل کام ہے، میں اس کی ذرا وضاحتیں کروں گا انشاءاللہ۔ روزہ رکھا، بھلے گرمی کے دن کیوں نہ ہوں، 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا اپنا روزہ رکھ لیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس روزے کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، درندے سے اس کو بچانا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کا سانس باقی ہے۔ آپ نے حج کر لیا، 12 دن لگائے آپ نے، 30 دن لگائے، 40 دن لگائے، 1-2 لاکھ آپ نے خرچ کر لیے، کوئی مشکل کام نہیں۔ جس کے پاس فرصت ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، حج کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس حج کی نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، جب تک یہ سانس باقی ہے۔ خطرناک ایک درندہ ہے، ڈاکو ہے، دین کا بدترین دشمن ہے، جو ٹو میں لگا ہوا ہے اور ایک انسان کی ان نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ یہ شیطان ہے جو انسان کے نیک اعمال کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے واردات ہیں، یہ آدمی کو دیکھتا ہے، اس کے مزاج کو دیکھتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق اس کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور اس کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کسی اور کے خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ اپنے اعمال کے تو خیر خواہ بن جائیں نا، اپنے اعمال کی نگرانی تو کریں۔ یہ آپ کی اپنی محنت ہے، اپنے ہاتھوں ان کو تباہ نہیں کرنا۔ ہاں، دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان آتا ہے، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہے، دور رہنا چاہے، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حل من احد یمشی علی الماء الا ابتلت قدماہ۔ کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی دریا کو کراس کرے بغیر کشتی کے، بغیر کسی سواری کے، دریا کو کراس کرے اور اس کے جسم کو پانی نہ لگے، یہ ممکن ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ۔ عرض کی کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایک آدمی دریا کو کراس کرے اور اس کے جسم کو پانی نہ لگے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا، کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب۔ اسی طرح دنیا میں آنے والا شخص، وہ بھی گناہوں کی زد میں آ جاتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ صغائر ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو غیر دانستہ خطاً انسان کی زندگی کے اندر ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، غیر ارادی طور پر بھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا کفارہ ابھی شیخ صاحب نے بتایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں، چونکہ صغیر چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی، ان کے کفارے ان عبادات کے حوالے سے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر، دونوں ہاتھوں پر وضو کا پانی جاتا ہے، تو اس وضو سے پہلے جو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو چکے تھے، وضو کا پانی اس کے ہاتھ پر پڑا، ہاتھ سے جو گناہ ہوئے تھے اللہ معاف کر دیتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ سے جو غلطیاں ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وضو کا پانی اس کے پاؤں کے ناخن میں پڑتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہوئے تھے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو صغیر کا معاملہ ہے، غیر ارادی طور پر خطاً گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا نقطہ تو یہ ہے، لہا معاملہ کبائر کا، بڑے گناہوں کا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، جو بڑے گناہ ہیں وہ خطا نہیں ہوتے، غیر ارادی طور پر نہیں ہوتے، وہ پوری پلان کے ساتھ منصوبے کے تحت ہوتے ہیں، اس کے لیے مکمل ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ زنا کے متعلق، قتل کے متعلق، چوری کے متعلق، ڈکیٹی کے متعلق، یہ وہ گناہ ہیں، بڑے خطرناک گناہ ہیں، اور یہ منصوبہ بندی کے تحت انسان گناہ کرتا ہے۔ بدکاری کے لیے یہ چلتے چلتے ایسا نہیں کہ گناہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مکمل ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ کبائر بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ آپ سوچیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا زنا الرجل یخرج منہ الایمان، جب آدمی برائی کرتا ہے تو برائی کے وقت ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، دل سے ایمان نکل گیا۔ اب اگر اسی برائی اور بدکاری کے اندر یہ بندہ مر گیا تو بغیر ایمان کے مر گیا، ایمان نکل چکا ہے، وہ سائبان اور ایک چھتری کے چکر میں اوپر اڑ رہا ہے، ایمان، ایمان اس سے جدا ہو گیا ہے، ایمان جدا ہو گئی ہے۔ ایمان کیوں جدا ہوتا ہے؟ اہل علم نے اس میں ایک نفیس اور لطیف نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی برائی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اس عمومی نفی کے اندر اللہ کی ذات بھی تو آ گئی نا، حالانکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اب یہ مطمئن ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اب یہ برائی کرنے لگا، ایمان نکل گیا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، بغیر ایمان کے مر گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اسی تل پہ اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ کرنا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَعْمَالًا حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا، ایک بندہ اتنے اچھے کام کرتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، معنی اگلا قدم سیدھا جنت، ثم تکلم کلمۃ تہوی بہ الی النار سبعین خریفا، لیکن اچانک اس کی زبان سے ایک ایسا غیر شرعی اور گھٹیا جملہ نکلتا ہے کہ اس جملے سے پہلے، اس بکواس سے پہلے، اس جھوٹ سے پہلے، اس کلمہ سے پہلے، یہ جنت کے کنارے پر تھا، اس جملے کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی جتنا یہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے، کوئی بھی کلمہ زندگی کا آخری کلمہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل زندگی کا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ زبان چلاتے ہوئے سوچ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس گفتگو کے بعد دوبارہ گفتگو کا نامہ کو ملے یہ گفتگو کیسی ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے بعد قدم اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ہر کام سے پہلے، یہ ہے اس آیت کا معنی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کسی کو کیا پتہ موت کب آئے گی؟ اسلام پر مرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مرو تو اسلام پر مرو، اور کسی کو کیا پتہ کب موت آئے گی؟ یہ تو وہی شخص اس آیت پر عمل کر سکتا ہے جو محتاط زندگی گزارے، سوچ سوچ کر زندگی گزارے کہ میں کیا گزار رہا ہوں۔ اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آخری جو خاتمہ ہے اسی تک پہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی کے بارے جو حالت احرام میں گرا، سواری سے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے اغسلوہ بماء وسدر، جو اس ساتھی کو بیری کے پتے پانی میں ڈال کے غسل دو، وکفنوہ فی صوبیہ، اور اس کے احرام کی جو تاج دو چادریں ہیں یہ کفن بنا دو۔ آگے فرمایا ولا تخمروا وجہہ ولا رأسہ، احرام کی یہ چادریں کفن بنا دو لیکن اس کے چہرے کو، اس کے سر کو کھلا رکھنا۔ میت کے چہرے کو کھلا نہیں رکھا جاتا، میت کے سر کو کھلا نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، اس کے چہرے کو، اس کے سر کو کھلا رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب دنیا اٹھے گی، نفس و نفسی کہہ رہی ہوگی، لیکن جب یہ اٹھے گا، یہ کہہ رہا ہوگا، قبر سے اٹھتے ہی کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب یہ ہے موت جس تک پہ آئی اسی انداز میں اٹھایا جائے گا۔ اگر شراب پیتے ہوئے بدبخت مر گیا، اللہ اکبر، شراب میں دھن تھا اور موت واقع ہو گئی، فرشتے نے روح قبض کر لی، اس کا خاتمہ کیسا ہوا؟ چوری کرتے ہوئے مر گیا، ڈکیتی میں مر گیا۔ آج کتنے انتقال ہوتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں دنیا کی ہوس میں اور آگے زد میں آ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ قاتل بن کے مر گیا، کیا بنے گا اس کا قیامت کے دن قاتل کا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من آنا علی قتل امرئ مسلم بشطر کلمت، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، خالی قتل کے معاملے میں تعاون کرے، اور تعاون بھی کتنا کرے، بشطر کلمت، آدھے لفظ کے ساتھ تعاون کرے، آدھے لفظ کے ساتھ۔ اگر کسی کو کہنا ہو کہ قتل کر دے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اقتل، اقتل، لیکن اقتل نہیں کہا کسی کو، خالی اق کہا، بشطر کلمت، خالی اق کہا، اقتل نہیں کہا، اگلے نے قتل کر دیا۔ یہ خالی اق کہنے والا جب قیامت کے دن آئے گا، مکتوم بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آج اس کو اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، کبائر کی طرف توجہ کرو۔ ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی جوانی کی دھن میں ہے، ماں باپ کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام بھی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ لعنتی شخص۔ اور علماء جانتے ہیں تین آدمی جہنمی ہیں، تین آدمی جہنمی ہیں. ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس کے لیے قرآن اور حدیث میں جہنم کا لفظ آیا ہو، اور ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس کے لیے قرآن اور حدیث میں سختی کے الفاظ آئے ہوں ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس طرح کے الفاظ جن کے لیے قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں یہ بھی جہنمی ہے. اور تیسرا وہ شخص بھی جہنمی ہے جن کے لیے قرآن یہ حدیث میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا، لعن اللہ من سب والدیہ، جو ماں باپ کو گالیاں دے وہ لعنتی ہے. صحابہ نے عرض کی کہ کون ہے ماں باپ کو گالیاں دینے والا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک شخص کسی اور کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے، گویا کہ اس نے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں، یہ لعنت دی ہے. لعن اللہ من غیر منابر الارض، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی زمین بڑھانے کے لیے اور ساتھی ساتھ والے کی زمین کو کم کرنے کے لیے نشانات کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، یہ بھی لعنتی ہے. لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا، جو شخص کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، یا کسی بدعتی کا احترام کرتا ہے اور تعظیم کرتا ہے یہ بھی لعنتی ہے. تو میں کر رہا تھا لعنت کا لفظ قرآن و حدیث میں جن کے لیے آیا ہے وہ بھی جہنمی. اللہ کے بندو، یہ وہ چپٹر ہے کبائر کا اگر انسان نے معافی نہ مانگی. سنیے، معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی اور مر گیا تو پھر سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ایک دن آپ نے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس آدمی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، المفلس فینا من لا مال له ولا درہم، جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہاری اصطلاح ہے کہ تم اس شخص کو مفلس کہتے ہو. شریعت کی اصطلاح میں مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس زکاتیں ہوں گی، اس کے پاس حج ہوں گے، اس کے پاس روزے ہوں گے، بڑی محنت کر کے آیا. ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وصفق دم ھذا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادات کا ایک ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ہمارا مال کھایا تھا، ہماری عزت پہ حملہ کیا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے فلاں کو قتل کیا تھا. یہ گناہوں والے بھی کھڑے ہو جائیں گے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی. اب بتاؤ، زندگی بھر محنت کرتا رہا، سال سال نیکیاں کی، آج ستیہ ناس ہو گیا، تباہی بھیڑ دی، لوگ لین میں کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، جو بڑی محنت کے ساتھ اس نے روزے رکھے، جو بڑی محنت کے ساتھ اس نے حج کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، خوب تلاوتیں کی، نیک اعمال ہیں، آج ان کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں میرے دوستوں میرے بھائیوں تقسیم ہو رہی ہیں، چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو، نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں. کیوں؟ جہاں نیکیوں کے انبار تھے وہاں گناہوں کے بھی معاملات تھے. یہی وجہ ہے نا، عملی میدان میں دین اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک ہے افعال اطاعت اور دوسرا پہلو ہے ترک منکرات. ایک ہے افعال اطاعت، دین اسلام نے جتنا زور ان چیزوں پہ دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، صدقہ خیرات کرو، تلاوت کرو، جتنا شریعت نے عبادات کا حکم دیا ہے اتنا ہی شریعت نے برے کاموں سے منع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات اگر قرآن کریم کی آیات کو جمع کر لیں، احادیث کو جمع کر لیں، جن احادیث میں آیات میں عبادات کا حکم دیا گیا ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ترازو کے پلڑے میں ان آیات اور احادیث کو رکھ دو جن میں شریعت نے برے کاموں سے روکا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا نہیں کرنا، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اگر ان آیات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو وزن برابر ہے، وزن برابر ہے۔ نیک اعمال کرنے کے مقابلے میں برے کاموں کو چھوڑنا یہ مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برے کام کرنے کا تعلق شہوات سے ہے، شہوات سے ہے، اور ترک شہوات سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور ترک شہوات انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے شریعت نے جہاں یہ زور دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اسی طرح شریعت نے زور دیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بندے نے نمازیں بھی خوب پڑھی، روزے بھی خوب رکھے، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن برے کام بھی خوب کرتا رہا، برے کاموں سے بھی اجتناب نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا۔ آج یہ مفلس ہے، آج یہ بد نصیب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میری عبادات ان لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، نیکیاں میں نے کی تھی، آج تقسیم ان لوگوں میں ہو رہی ہے، روزے میرے تھے لیکن ان کا ثواب یہ لوگ جا رہے ہیں، حج میں نے کیا تھا، زکاتیں میں نے دی تھی، قربانیاں میں نے کی تھی، لیکن آج نیکیوں کو، اجر و ثواب کو ان لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیا عجیب کیفیت ہوگی! اللہ ہم سب سے اپنا فضل محروم نہ کرے، اپنے فضل سے کتنی ہی بد نصیبی ہوگی، نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، فرشتے یاد کریں گے کہ اللہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، نمازیں ختم ہو گئی ہیں، روزے ختم ہو گئے، عبادات ختم ہو گئے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، وہ باقی ہیں، اب کیا کریں؟ وہ درخواستیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب یوں کرو، یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کے گناہ اس کی کندھے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر! غور تو کریں، اس کی نیکیاں وہ لے گئے، ان کے گناہ، ان کے گناہ، گناہ ان کے تھے، عیاشی انہوں نے کی، بدماشی انہوں نے کی، نافرمانیاں انہوں نے کی، آج ان گناہوں کو اس مفلس انسان کے کندھے پر رکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں ادھر سمت ہے فی النار، اور ان گناہوں کے ساتھ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتاؤ، اس سے بڑا کوئی مفلس ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، ایک چیپٹر تو یہاں مکمل ہوا کہ یہ جو کبائر ہیں، اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، معافی مانگو، توبہ کرو۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں، آگے چلیے، بات کچھ لمبی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو خالی گناہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ وہ گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ جو ہی بندہ وہ گناہ کرتا ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! میں نے بتایا یہ بڑے گناہ ہیں۔ ایک آدمی نے زنا کیا، ایمان نکل گیا، گناہ بڑا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے دنیا کے کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اس کے حج برباد ہو گئے، اس کے روزے برباد ہو گئے، یہ گناہ تھا۔ اب میں لسٹ رکھ رہا ہوں ان گناہوں کی کہ جب وہ گناہ کیے جاتے ہیں، خالی گناہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ اس سے پہلے کی جو نیکیاں ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم، سابقہ امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں ان میں سے ایک خطرناک بیماری ہے جو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت کو بھی لگ جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دب الیکم داء الامم قبلکم, سابقہ امتوں کو بھی یہ بیماری لگی تھی, اس بیماری کی زد میں آئے تھے. مجھے خطرہ ہے کہ یہ بیماری میری امت کو بھی لگ جائے گی. وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا کہ الحسد والبغضاء, وہ بیماری ہے حسد. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد ہے, بغض ہے. یہ خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری براہ راست انسان کے دل کو لگتی ہے, دل کو لگتی ہے. حسد کی بیماری, حسد کسی شخص کو آپ کے محلے میں, معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں, آپ کے کسی دوست کو اللہ نے عزت دی, اب اس بندے کو تکلیف ہے کہ اس کو عزت کیوں ملی. کسی کو عہدہ ملا, اس کو تکلیف ہے کہ یہ عہدہ کیوں ملا. اللہ نے دولت سے نوازا, اس نے خوب ترقی کر لی, جھوپڑی میں رہتا تھا, آج بنگلے کا مالک بن گیا, پیدل چلتا تھا, گاڑی نیچے آ گئی, اب اس بندے کو تکلیف ہے. اس کو تکلیف ہے کہ اس کو ترقی کیوں ہوئی. چار بندے اس کا احترام کیوں کرتے ہیں, اس کی عزت کیوں کرتے ہیں, اس کا حلقہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے, ترقی کیوں کرتا جا رہا ہے. یہ حسد ایک بیماری ہے. بیماری جا کر سیدھا دل کو جا کے لگتی ہے, اور جو ہی بیماری دل کو لگتی ہے اور دل میں سے ایمان کو نکال دیتی ہے. اللہ اکبر. لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دل کے اندر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, ایمان اور حسد, یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایمان دل میں ہوگا حسد نہیں ہوگا, حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. اور یہ وہ خطرناک بیماری ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحالکا, اللہ اکبر, جامع ترمذی کی مساہمت کی حدیث ہے, فرمایا ہے الحالکا, یہ حسد, یہ بغض جو بیماری ہے. فرمایا کہ یہ اس طرح ہے, اس طرح, اس طرح تو نام سنا ہے نا, اس طرح ہے, یہ بلیڈ ہے. آگے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر, یہ وہ اس طرح نہیں جو بالوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے. سر پہ اس طرح چلاؤ بالوں کا صفایا ہو جاتا ہے. میرے پیغمبر اسلام فرماتے کہ لا اقول تحلق الشعر, یہ وہ اس طرح نہیں جو بالوں کو تباہ کر دیتا ہے. ولیکن تحلق الدین, یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے, دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. جس طرح اس طرح بالوں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ حسد, یہ بغض, یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کے دین کو پورے کے پورے کو تباہ کر دیتا ہے. بتاؤ. اور یہ وہ پہلی, یہ پہلا گناہ ہے. انہ اول ذنب عصی اللہ بہ, یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کی نافرمانی کی گئی ہے. یہ پہلا گناہ ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ حسد, یہ پہلا گناہ ہے. اول ذنب عصی اللہ بہ, سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ یہ حسد ہے. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, سب تیار ہو گئے الا ابلیس, ابلیس تیار نہ ہوا. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ, انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, میں اس سے افضل ہوں. اس کو گھمنڈ کھا گیا, میں افضل ہوں. یہ آگے نکل جائے, میں اس کے آگے جھکوں, میں اس کی تعظیم کروں, میں اس کا احترام کروں, میں تو بہتر ہوں. اس ظالم کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس چیز کا تجھے علم ہے یا رب کو علم ہے کہ کون افضل ہے. تیرا خالق بھی اللہ, آدم کا خالق بھی اللہ, حکم تو اللہ کا ہے, تو کہہ رہا ہے. حسد میں آ گیا, حسد میں آ گیا. ابلیس کو حسد نے تباہ و برباد کر دی.
فمن الذی اوکا قابیلا علی قتل اخیہ حابیل، قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا، کیوں تیار ہوا، کس چیز نے اکسایا؟ یہی حسد تھا، حسد نے اس کو تیار کیا. بھائی کا کوئی گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، صرف حسد میں آ گیا. جو فیصلہ سنا، بغض اور حسد نے اس کو اکسایا. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، آخر بھائی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، پہلا قتل ہوا، آدم کی اولاد میں پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے ہوا، اور قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے اس گناہ کے اندر برابر کا یہ شریک رہے گا. آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ ان کی غلطی تو بتاؤ، کیا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتا تھا، اپنے بھائیوں کی نافرمانی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا؟ کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں. تو پھر کیوں کنویں میں ڈالا گیا؟ یہی بات تھی. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. بھائیوں کو حسد کھا گیا کہ بابا کی پوری توجہ یوسف کی طرف ہے، بابا کی پوری توجہ بنیامین کی طرف ہے، ہماری ایک ٹیم ہے، بابا لگتا ہے کہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہا. حالانکہ یہ فطری چیز ہے، گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب کی توجہ کا مرکز وہی ہوتے ہیں، زیادہ پیارے وہی ہوتے ہیں، لاڈ ان سے کیا جاتا ہے. لیکن ان کو تکلیف ہوئی، ان کو حسد کہ بابا ہر وقت یوسف کی طرف توجہ کرتا ہے. اب معاملہ ختم کریں، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، حسد بھائیوں کو کھا گیا. نتیجہ یہی نکلا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. بیچارہ بھائی کنویں میں پڑا ہوا ہے، اور بابا وقت کا پیغمبر رو رہا ہے. روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. یوسف علیہ السلام کبھی جیل خانے میں، کبھی کہیں، مدت مدید تک جدائیاں ڈال دی. کیوں؟ غلطی کیا تھی؟ کوئی نہیں سوائے حسد کے. یہود جب بھی کسی قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی یہودیوں کی، آگے سے کیا کہتے؟ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، پھر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. وہ نبی آ گئے، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یا انتظار کر رہے تھے، اب آ گئے اللہ کے پیغمبر، انکار کر دیا. کیوں؟ حسد. حسد کیا؟ کہ آج تک جتنے نبی آئے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، ہمارے دادا ہمارے باپ اسحاق کی اولاد میں سے آئے، یہ نبی اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا، اور آخری نبی ختم نبوت افضل الانبیاء اکرم الانبیاء ہمارے باپ کی اولاد میں سے نہ آیا، اسماعیل کی اولاد میں سے آیا. یہ حسد. ود کثیر من اہل کتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، حسدا من عند انفسہم. حسد کھا گیا یہودیوں کو، حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، وہ مان چکے تھے، ان کو یقین تھا کہ سچے نبی محمد اور رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حسد کی وجہ سے یہودیوں نے نہ مانا. سنادید قریش، قریشیوں کے وڈیروں نے کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں سمجھا تھا؟ انہیں علم نہیں تھا؟ انہیں علم تھا، پھر کیوں نہیں مانا؟ کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ یہی تھی لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ کہنے لگے مجھے ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ قرآن علاقے کی کسی چودھری کو نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک یتیم بچہ جو کل تک یتیم تھا، مکے کے لوگوں کی بکریاں مزدوری پہ چلانے والا، مزدوریاں کرنے والا، آج وہ نبی بن گیا. یہ چیز ان کو کھا گئی،
حالانکہ ان کو معلوم تھا.
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے اسلام لانے کا سبب ابو جہل بنا تھا، ابو جہل بنا تھا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو جہل کے ساتھ جا رہا تھا، میرا ان کے ساتھ یارانہ تھا، اس کے ساتھ دوستی تھی. جب بھی آتا مکہ میں میں ابو جہل کے پاس ٹھہرتا تھا. صبح کا وقت ہے، ابو جہل کے ساتھ میں چہل قدمی کر رہا تھا، آگے دیکھا ایک حسین چہرے والے آ رہے ہیں. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جب قریب آئے، آپ نے ابو جہل کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا. ابو جہل سنتا رہا اور سننے کے بعد کہتا ہے، واللہ لو اعلم انما تقول به حقا، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ جو تو کہتا ہے وہ سچی بات ہے، اگر تیری نبوت کی سچائی کا مجھے علم ہو جائے، لتبعتك، اللہ کی قسم میں ضرور تیری اتباع کرتا. اگر مجھے علم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے، میں مان لیتا. کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، یہ بات کہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. جب جدائی ہو گئی تو ابو جہل نے مجھے کہا، مغیرہ واللہ انی لاعلم انما یقول به حقا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے محمد کی ہر بات سچی ہے، ہر بات سچی ہے، یہ سچا نبی ہے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا مانو تو آج جو پنچایت میرے گھر میں لگتی ہے، پورے مکے والوں کے فیصلے میں کرتا ہوں، مجھے تو اپنا بھی فیصلہ محمد سے کروانا پڑے گا. یہ چدرہاٹ، یہ حسد کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میں وہاں جاؤں، یہ خطرناک بیماری ہے میرے دوستو، میرے بھائیو. ابو داؤد کی حدیث ہے، اگرچہ اس روایت میں قدر کلام ہے، لیکن ان معیدات کی وجہ سے اس کو مانوی اعتبار سے صحیح کہیں گے. نبی اسلام فرماتے، ایاکم والحسد فان الحسد یاکل من الحسنات کما تاکل النار الحطب. او لوگو، اس خطرناک حسد والی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ تباہ کر دیتی ہے. یہ بیماری، یہ کبائر میں سے وہ گناہ ہے جو خالی گناہ نہیں ہے بلکہ پورے دین اسلام پر پانی پھر جاتا ہے. حسد، جلنا، سڑنا، کڑتے رہنا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد. دنیا کے اندر یہ واحد ظالم ہے، ہے ظالم، حاسد، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، یہ دنیا کا واحد ظالم ہے کہ جس کا چہرہ مظلوموں والا ہے، جس کا چہرہ مظلوموں والا ہے، کڑتا رہتا ہے، دل میں جلتا رہتا ہے، کسی کی عزت، کسی کا عہدہ، کسی کا مقام، کسی کی شان، کسی کا حلقہ، اس کو تکلیف دیتی جا رہی ہیں چیزیں. چہرے پہ عجیب رونق نہیں ہے، کڑ رہا ہے، مظلوموں والا چہرہ ہے، لیکن ہے چوٹی کا ظالم. میرے دوستو، میرے بھائیو، ان خطرناک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو انسان کے نیک اعمال بھی تباہ کر دیتے ہیں. ان خطرناک بیماریوں میں سے ایک غیبت ہے. یہ غیبت ایک خطرناک بیماری ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ ایک بھائی کے اندر خامی ہے، واقعتاً خامی ہے. اسلام یہ کہتا ہے تخلیے کے اندر، علیحدگی کے اندر اس بھائی کو اس کی خامی کا احساس دلایا جائے کہ آپ میں یہ خامی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں. بار بار کہو، اگر وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے کسی قریبی ساتھی کا انتخاب کرو، اس کے توسط سے اس کی اصلاح کی کوشش کرو. اسلام نے یہ طریقہ کار بتایا ہے، لیکن یہ بندہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتا، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، نہ اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ بہترین انداز میں اس کو پروٹوکول دیتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، مجلس لگا کر کہتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بے مقصد، ایک تو ہے مقصد کے تحت، ہاں مقصد کے تحت آپ اس کے نقائص بتا سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، پارٹنر بنانا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے، آپ اس کو بہت قریب سے جانتے ہیں کیسا آدمی ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے آپ اس آدمی کو ضرور بتائیں، اس کو ضرور بتائیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں خامی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غیبت ہوگی اور آپ کہیں ہاں جی اچھا آدمی ہے، ہم کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو ڈس دیا، پھر یہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا ہاں میں جانتا تو تھا لیکن میں نے کہا کسی کی غیبت کیا کرنی ہے، اگلے کا کباڑا کر دیا، اگلے کا ستیہ ناس کر دیا، اب آپ کہتے ہیں جانتا تو تھا۔ نہیں، آپ اس موقع پر بتا سکتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ رشتہ ناطا کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، میں فلاں گھر کے اندر رشتہ ناطا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جانتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، آپ اس کو پورے حقائق بتائیں، پوری خامیاں بتائیں تاکہ وہ سوچ کے قدم اٹھائے۔ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اس کی میرے پاس دلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کر کہا تھا فلاں صحابی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، فلاں نے بھی بھیجا ہے، فلاں نے بھی بھیجا ہے، تین مختلف آدمیوں کے نکاح کے پیغام آ چکے ہیں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کو علم ہو کہ فلاں آدمی نے پیغام دے دیا ہے تو آپ پیغام نہیں بھیج سکتے، اگر علم نہیں ہے غیر علمی کی بنا پر آپ پیغام بھیج سکتے ہیں اگرچہ اس کے پاس پیغام جا بھی چکے ہوں۔ تین صحابہ کے پیغام آ چکے ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ان تینوں میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام لیا، فرمایا کہ دیکھ چوٹی کا کلاش آدمی ہے، کام وام نہیں کرتا، اس کو کام سے کوئی غرض نہیں، کل کو پھر یہ گلے شکوے نہ ہو کہ گھر خالی ہے، نہ کماتا ہے نہ گھر میں کچھ لاتا ہے، اب یہ کوئی غیبت نہیں۔ ہاں فلاں کا تم نے نام لیا، یہ سن لے جذباتی بہت ہے، غسیلہ بہت ہے، اس کی لاٹھی ہر وقت اس کے کندھے پر رہتی ہے اور چھوٹی سی بات پہ ڈنڈے کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ ہاں ولیکن ان کے حی اسامتا، ہاں البتہ تیسرا پیغام اسامہ کا آیا ہے، اسامہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں جبکہ میں ان دو کے بارے سوچ چکی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لوں، اسامہ کے ساتھ تو نکاح کرنے کی سوچ نہیں سکتی تھی۔ زر خرید غلام جو آزاد ہوا، اس کا بیٹا، رنگ کا کالا، لوگ کیا کہیں گے، حبشہ کے اس لڑکے کے ساتھ میں نے شادی کر لی، ادھر تو میرا ذہن نہیں تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا ان کہی اسامہ تھا، اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے، صرف نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے میں اسامہ کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہاں ضمناً جو میری مجبوری ہی سمجھیں کہ دیکھیں اتباع رسول میں ہی برکات ہے۔ اللہ اکبر، مجھے یاد آ گیا جلیبیب، چھوٹے سے قد کا، میں یہ بات پوری کروں گا، جلیبیب چھوٹے سے قد کا حبشہ کے رہنے والا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز ہو چکی، لوگ چلے گئے، اب جلیبیب نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام سمجھ گئے آج اس کو کوئی کام ہے۔ جلیبیب کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میرا قد چھوٹا ہے، رنگ میرا کالا ہے، ہونٹ میرے موٹے ہیں، آنکھیں میری چھوٹی ہیں، میں مسافر ہوں، لیکن میں بھی اپنے سینے میں دل تو رکھتا ہوں، جذبات تو میرے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں میں سمجھ گیا، تم ایسا کرو فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ، ان کی بچی جوان ہے، جاؤ ان کو بتاؤ کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلیبیب اس انصاری صحابی کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، صحابی باہر آ گئے، آنے کی وجہ دریافت کی، بتا دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس طرح کی میں نے درخواست کی تھی، انہوں نے آپ کے دروازے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ صحابی نے کہا ٹھہر جاؤ، صحابی اندر گئے، اپنی بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا لیا اور الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، بیٹی دوسرے کمرے میں ہے، بلایا تو الگ لیکن گفتگو اتنا زور سے کی کہ بچی تک آواز جا رہی ہے۔ بیوی سے کہہ رہے ہیں بیوی باہر جلیبیب نامی ایک شخص آیا ہوا ہے، قد اس کا چھوٹا ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، آنکھیں اس کی چھوٹی ہیں، رنگ اس کا کالا ہے، گھر بار اس کا نہیں ہے، غربت بھی کی عزت میں ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے شادی کے حوالے سے تمہارے گھر کی طرف رہنمائی محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر. ابھی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا, ہاں اور نہ میں, نہ ہی اس انصاری نے ابھی انکار کا کوئی نقطہ اٹھایا. ایک دم اس بچی نے دوسرے کمرے سے آواز دی, یا ابتے واللہ قد رضیتو ما رضی علی رسول اللہ. بابا آپس میں مشورے نہ کرو, اس کے کالے ہونٹ نہ دیکھو, موٹے ہونٹ نہ دیکھو, چھوٹی آنکھیں نہ دیکھو, چھوٹا قد نہ دیکھو, یہ تو دیکھو کہ بھیجنے والے کون ہیں. واللہ لقد رضیتو ما رضی علی رسول اللہ, اللہ کی قسم جس رشتے کا انتخاب میرے لیے نبی علیہ السلام نے کیا ہے مجھے وہ رشتہ پسند ہے, مجھے وہ رشتہ پسند ہے, میں نے اس کی غربت کو دیکھتی ہوں نہ کچھ کو. اللہ اکبر, اتباع رسول یہ ہے قربانیاں. حالانکہ ہر بچی بھی اپنے سینے میں جذبات رکھتی ہے, میرا رشتہ وہاں ہو جو ڈاکٹر ہو, جو انجینئر ہو, پروفیسر ہو, بہت بڑا تاجر ہو, یہ ہو اور وہ ہو. جذبات وہ بچی بھی رکھتی تھی, جذبات کو قربان کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر. اور اس کی برکات دیکھیں, اس کی برکات دیکھیں. سیدنا انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک موقع پر جب چندے کا اعلان کیا گیا, فنڈ کا اعلان کیا گیا, اور میں نے دامن پھیلا کر پوری مسجد نبوی میں چندہ جمع کیا, اللہ کی قسم پوری مسجد والوں نے جتنا چندہ دیا اتنا ہی چندہ جلیبیب نے دیا تھا. اللہ نے غربت بھی ختم کر دی, یہ ہے برکات, غربت کا بھی خاتمہ کر دیا, محبت ڈال دی, محبت ڈال دی. انتظار کرتے تھے خاوند آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی, خاوند بھی بیوی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا, یہ برکات ہے. میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کہی اسامہ تھا, فاطمہ ان دونوں کا معاملہ تو یہ ہے اسامہ کے ساتھ شادی کر لے. اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا, میں نے اسامہ کے ساتھ شادی کر دی. اللہ کی قسم اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ مدینہ کی عورتیں ہمارے اس جوڑے کے اوپر رش کرتی تھی. میں عرض کر رہا تھا اس کو غیبت نہیں کہتے, اس کو غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ بے مقصد, بے مقصد آپ نے مجلس لگائی ہوئی ہے اور خام خواہ وقت پاس کرنے کے لیے جو آپ کا دینی بھائی نہیں ہے اس دینی بھائی کا حشر کر دینا, یہ غیبت کی بیماری مردوں میں بھی ہے لیکن مردوں کے مقابلے میں یہ بیماری عورتوں میں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. دو عورتیں جہاں جمع ہو جائیں تیسری جو نہیں ہے اس کی خیر نہیں ہے, اس کا کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے. یہ غیبت کی بیماری خطرناک بیماری ہے. آج کل تو بلکہ یہ ہے, میں اپنے علاقے اپنے ملک کے متعلق بتا رہا ہوں, آپ کے مزاج کو میں بالکل نہیں جانتا, ہمارے ملک میں تو یہ ہے اگر غیبت کسی کی ہو رہی ہو, کسی کی غیبت ہو رہی ہو, کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو, اگر اچانک وہ آ جائے, اچانک وہ آ جائے تو یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار تیری تو عمر ہی لمبی ہے, ابھی تیرا ذکر خیر ہو رہا تھا تو بھی آ گئی. یہ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے. بتاؤ عمر کے ٹھیکے دار بھی یہ ہیں, عمر بھی بڑھا دی, عمر بڑھا دی, تیری عمر بڑی لمبی ہے, ابھی تیرا ذکر خیر ہوا, یہ نہیں کہ میرا حشر ہو رہا تھا, ابھی ہم نے تجھے یاد کیا اور تو آ گیا, تیری عمر لمبی ہے. یہ جملے ہمارے ہاں عام ہیں. میرے دوست میرے بھائیوں, غیبت خطرناک بیماری ہے, یہ خالی گناہ نہیں ہے, نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. میں نے کہا کہ وہ گناہ بتاؤں گا جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کو فرمانے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى كِتَابَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْشُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. دنیا میں وہ پڑھنا جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا, آج وہ پڑھنے لگ جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج وہ کتاب پڑھ لے گا, کتاب کو پڑھے گا, اپنے گناہوں کو دیکھتا جا رہا ہے, گناہ 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 گناہ. حدیث میں آتا ہے اس کو پورے کھاتے کے اندر, پورے دفاتر کے اندر نیکی نظر نہیں آئے گی, نیکی نظر نہیں آئے گی, سارے گناہ ہی گناہ. جب پورا ریکارڈ پڑھ لے گا وہ کہے گا یا رب این حسنات و قضا و قضا, اے اللہ میں نے پر ریکارڈ پڑھ لیا ہے, اس میں رات کی تاریکی میں گناہ کیا وہ لکھا ہوا ہے, دن کے اجالے میں گناہ کیا وہ لکھا ہوا ہے, چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے, بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے, مجھے ان گناہوں کے بارے کوئی اعتراض نہیں, یہ واقعی میرے گناہ ہیں, یہ غلطیاں میری ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرا نقطہ آپ کے سامنے یہ ہے, این حسنات و قضا و قضا قد عملتها فلم اجد فی صحیفتی, اے اللہ میں نے دنیا میں کچھ نیک کام بھی کیے تھے, موٹے موٹے نیک اعمال اپنے گنوائے گا. جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، عید کی نماز پڑھتا تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، میں نے حج بھی کیے تھے، میں قربانی بھی ہر سال کرتا تھا. این حسنات و قضا و قضا. یہ فرشتوں نے کیا کیا؟ رات کے گناہ لکھ دیے، دن کے گناہ لکھ دیے، سفر حضر کے گناہ، حضر کے گناہ لکھ دیے، لیکن جو میں نے نیکیاں کی وہ نیکیاں کہاں کی؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ گناہ بھی لکھے جاتے، نیکیاں بھی لکھی جاتی. این حسنات و قضا و قضا، میری نیکیاں کہاں گی؟ جواب کیا ملے گا؟ تیرے نیکیاں تھیں، نیکیاں تھیں، لیکن قد بحیت بے اختیاب ایک الناس، تیرے اندر ایک گندی بیماری تھی غیبت کرنے کی. تو غیبتیں کرتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتا غیبت کرتا تھا. غیبت کی وجہ سے ہم تیری نماز کو برباد کر دیتے تھے. روزہ رکھا، غیبت کی، غیبت کی وجہ سے روزے کو برباد کر دیا. حج کیے، غیبتیں کی، حج برباد ہو گئے. قربانیاں کی، تلاوتیں کی، ساری نیکیاں تھیں، یہ عبادات تھیں، لیکن غیبت کی وجہ سے ہم نے تیری ساری کی ساری نیکیاں تباہ برباد کر دی. میرے دوستو، یہ پانچ منٹ کی لذت تو ہے کہ آپ نے خوب غیبتیں کر لی، یہ زبان کینچی کی طرح آپ نے چلا لی. یہ کیوں کینچی کی طرح زبان چلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ زبان چلانے کا بجلی کی طرح بل نہیں آتا. اگر میٹر چلتا ہوتا، بل آتا، پھر میں دیکھتا تو کس طرح کینچی کی طرح تم بولتے ہو اور یہ دھجیاں بکھیرتے ہو. بل آتا نہیں ہے، کیا مگر پتا چلے گا؟ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھائیوں کو حشر ہو رہا ہے، دینی بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، یہ خطرناک بیماری ہے. میرے دوست، میرے بھائیو، یہ خطرناک بیماریاں سنیے، جس سے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. ان خطرناک گناہوں میں سے سود کا گناہ ہے. سود یہ خالی ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. اس لیے معیشت تباہ ہو گئی، رزق حرام کا ہو گیا، اب اس بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا. کمائی حرام کی ہو گئی، اب وہی کھا کر، اسی حرام کمائی میں سے پہن کر یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز بیکار، زکات برباد، روزہ برباد. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بڑا طویل سفر طے کرنے کے بعد آوازیں لگاتے لگاتے جاتا ہے، یا رب، آوازیں دے دے کر جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، بڑا گندہ بال، لمبا سفر. یہ سفر تو بڑے آسان ہے، حج کرنا اب تو بڑا آسان ہے، جبکہ بڑے بڑے لمبے سفر کیے جاتے تھے. چوٹی کی دوسری صدی کے محدث محمد بن یاسین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا، ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے ایک ایسے علاقے کا نام بتایا جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تھا. میں نے کہا اس علاقے کو میں نہیں جانتا، مجھے یہ بتا یہ بیت اللہ سے تمہارا علاقہ کتنا دور ہے، اتنا بتا. اس نے کہا بیت اللہ سے ہمارا علاقہ اتنا دور ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا، میری داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب یہاں پہنچا ہوں تو اب ایک بال بھی کالا نہیں ہے. پورے سفر کے اندر میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. اتنے لمبے لمبے سفر طے کرنے کے بعد بھی ایک شخص آتا ہے، اللہ کو آوازیں دیتا ہے کہ میں اللہ آ گیا، اللہ اکبر. جواب کیا ملتا ہے؟ لا لبیک ولا صادیک، تیری حاضری نہ حاضری کے برابر ہے، تیرا آنا نہ آنے کے برابر ہے. کیوں؟ مطعموں کا حرام ان، و مشربوں کا حرام ان، و ملبسوں کا حرام ان، انا یستجاب لک، و فی روایت طعموں کا حرام ان، و شربوں کا حرام ان، و لبسوں کا حرام ان. او خبیث، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری دعاؤں کو کیسے سنا جائے، قبول کیا جائے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیو، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وکاتبہ وکالہم سواء. سود لینے والا بھی لانتی، دینے والا بھی لانتی، تحریر کرنے والا بھی لانتی، گواہ بننے والے بھی لانتی، اور یہ لعنت میں سب برابر ہے. بتائیں، یہ گناہ ایک نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اس سے ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ خطرناک گناہ ہیں. آئیے اسی طرح وہ خطرناک گناہ، بظاہر ایک گناہ ہے جس سے پوری زندگی کے نیک اعمال کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اس میں سے بدعت اور خرافات ہے. بدعت ایک خطرناک گناہ ہے، بدکاری سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک آدمی جو بدکاری کرتا ہے وہ 40 سال تک بھی اگر زنا کرتا رہے اس کے دل و دماغ میں یہ ضرور ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ بدعت کا کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا, وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. اس لیے یہ بدکاری سے بدتر ہے. اسی لیے اہل علم نے بدعتی کو کتے سے بدتر کہا ہے, کتے سے بدتر, اور کہا کہ اس لیے کسی کتے پر اللہ تعالیٰ لعنت نہیں بھیجتا جبکہ بدعتی کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور اہل ایمان کی بھی لعنت ہے. کتا کوئی فاسق نہیں ہوتا, یہ بدعتی فاسق ہے. کسی کتے کے لیے قیامت کے دن عذاب شدید نہیں ہے جبکہ بدعتی کے لیے قیامت کے دن عذاب شدید ہے. یہ بدعت کیا ہے؟ خود ساختہ دین, خود ساختہ عبادات, گھڑے ہوئے وظیفے اور طریقے, جبکہ دین اسلام میں ایک نقطہ لگانے کی بھی اجازت کسی شخص کو نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, یہ قانون اللہ کا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی اسی شریعت کی اتباع کرنی ہے جو ہم نے آپ ناول کی ہے. دین کو گھڑنا, کارخانے کھول دینا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آج آپ دیکھیں وظیفے گھڑے جاتے ہیں, طریقے گھڑے جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے اس میں کیا حرج ہے, میاں یہ کون سا برا کام ہے, اس میں کون سی برائی ہے. اللہ کے بندو, سب سے بڑی قباحت اور برائی یہ ہے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جس کام کی اجازت نہ قرآن میں ہے نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آج تو وظیفے بھی گھڑے جاتے ہیں اور وظیفوں کے طریقے بھی گھڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے. آئیے میں تو آپ کو ایسی مثالیں دوں گا کہ وظیفے کا ثبوت ہے, وظیفے کا ثبوت ہے, دعا کا ثبوت ہے. مثلا ایک دعا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک دعا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور اس دعا کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے, فضیلت بھی ثابت ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی معراج والی رات, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرے امتک منی السلام, جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میرے سلام کہہ دینا, اپنی امت کو میرے سلام کہہ دینا. واخبرہم, اور ان کو میرا ایک پیغام بھی دے دینا. واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربۃ وعصبۃ الماء, اپنی امت کو بتا دینا, میرا پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بڑی پاکیزہ ہے, جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. اور ان کو یہ بھی بتا دینا وانھا کیعان, کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. وغراسھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر تم نے شجر کاری کرنی ہے, اس چٹیل میدان میں درخت لگانا ہے, یہ دعا پڑھتے جاؤ اور جنت میں درخت لگتے جائیں گے. دعا بھی ثابت ہے, دعا کی فضیلت بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے, یہ کلمات پڑھتا ہے, تو پھر کیا ہے, یا تینا, یہ کلمات سیدھے چلے جاتے ہیں, اور ین عطفنا حول العرش, اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیر لیتے ہیں. ولہن دوی کدوی النحل, اور اللہ کے عرش کو گھیرنے کے بعد ان میں بھن بناہٹ ہوتی ہے, ان میں بھن بناہٹ ہوتی ہے, ان میں بھن بناہٹ ہوتی ہے. اللہ کے عرش کو یہ گھیرے ہوئے ہیں یہ کلمات. بھن بناہٹ میں کیا ہوتا ہے, تذکروا لصاحبها, جس شخص نے یہ دعا پڑھی ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ کے سامنے یہ کلمات کر رہے ہوتے ہیں. ایک موقع پر نبی اسلام میں خذو جنتکم, خذو جنتکم, او لوگو مجھ سے اپنی ڈھال لے لو, اپنی ڈھال لے لو. صحابہ نے کہا یہ ڈھال دشمن سے بچاؤ کے لیے ہے. فرمایا نہیں نہیں, آج جو تمہیں ڈھال دینے لگا ہوں یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ہے. اللہ کے رسول ضرور دے دیں. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتین یوم القیامۃ منجیات ومقدمات. یہ کلمات قیامت کے دن آئیں گے. جو کثرت کے ساتھ یہ کلمات یہ وظیفہ یہ دعا پڑھتے ہوں گے جہنم کے آگے یہ کلمات آگے ڈھال بن جائیں گے اور یہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا. یہ بھی ایک فضیلت ہے. سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو ہلایا. جب آپ نے ہلایا اس کے خشک پتے جو تھے وہ جھڑ گئے اور جو ہرے پتے تھے وہ باقی رہ گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی زندگی کے اندر نیک اعمال بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں اگر وہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. جس طرح میں نے درخت کو ہلایا خشک پتے جھڑ گئے گر گئے سبز پتے باقی رہ گئے. جو بندہ ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. اب یہ دعا ثابت ہے اور دعا کی فضیلت ثابت ہے. لیکن حضرات علماء سے پوچھئے ایک دن ایک نوجوان دوڑتا ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ چل کے دیکھیں تو صحیح لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں اور اجتماعی ورد کر رہے ہیں. کس کا؟ سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، اللہ اکبر کا، اسی وظیفے کا ورد کر رہے ہیں. حلقے کے اندر اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، دعا ثابت ہے، فضیلت ثابت ہے. لیکن یہ حلقہ بندی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بندہ جب چاہے پڑھتا رہے، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، آتے جاتے پڑھتا رہے، خالی حلقہ بنا لیا جو حدیث سے ثابت نہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اسی دعا کا. اللہ کے بندو آج اجتماعی ذکر ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ اجتماعی ذکر تو ہو رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ اجتماعی ذکر ہو رہا تھا، حلقے بندے بھی ذکر ہو رہا تھا. کس وظیفے کا؟ جو وظیفہ حدیث سے ثابت ہے. حلقہ بندی ثابت نہیں ہے، طریقہ ثابت نہیں ہے، اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ آئے اور آتے ہوئے کہتے ہیں ادو سیئاتکم، گن لو اپنے گناہوں کو، گن لو اپنے گناہوں کو. یہ نیکیاں نہیں گنی جا رہی، اپنے گناہوں کو گنو. وہی حکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو گئے او امت محمد، تمہارا ستیاناس ہو گیا، تمہاری تباہی ہو گئی. اللہ کے بندو ما اترا ہلاکتکم، اتنا جلدی تم برباد ہو گئے؟ کیا بربادی تھی؟ اتنا جلدی تم ہلاک ہو گئے؟ ہاؤلائی صحابت محمد متوافرون. یہ تقریر ہے کن کی؟ ایک عظیم محدث کی، ایک عظیم امام کی، ایک عظیم فقیہ کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہاؤلائی صحابت محمد متوافرون، ابھی تو صحابہ کرام کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. ہاذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. وآنیتہ لم تکسر، ابھی تو مٹی کے وہ برتن جو برتن نبی علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے ابھی تو وہ بھی نہیں ٹوٹے. اب مفتتہ باب الضلالت، اتنا جلدی تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا؟ میں پوچھتا ہوں یہ کوئی گمراہی کا دروازہ ہے؟ ڈانس کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا؟ کیوں گمراہی کا دروازہ؟ وظیفہ ثابت ہے، طریقہ ثابت نہیں ہے، بربادی ہے. آج وظیفے بھی ثابت نہیں ہیں اور طریقے بھی ثابت نہیں ہیں. اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، دین سمجھا جا رہا ہے. اللہ کی بندو یہ بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے، دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے جس میں قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. بدعت ایک ایسی خباثت ہے، یہ خباثت، یہ بیماری اس میں آ جائے اس کی زندگی کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس سے میرے دوستو، میرے بھائیو، آگے بڑھتے جائیں. میرے پاس پرچی آئی کہ نماز کا ترک کر دینا کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، اللہ کے بندو جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا. 14 دن تک آپ کو معلوم نہیں طائف والوں کے ساتھ صحابہ کی لڑائی رہی، نتیجہ نہ نکلا، بغیر نتیجے کے صحابہ کرام واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد طائف کا ایک خود قافلہ نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آتا ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے بڑی بڑی شرطیں رکھی ہیں اس نے، نبی علیہ السلام نے قبول کی، ٹھیک ہے اسلام میں داخل ہو جائیں، تربیت ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. جب انہوں نے کہا ہم اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، دو ٹوک لفظوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین کے اندر نماز نہ ہو وہ دین بھلائی سے ہی خالی ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، یہ واحد عبادت ہے نماز جس کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایمان کا اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں، کن کن اعمال کو بتایا جائے، کن قبائل کو بتایا جائے؟ یہ بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا، اس بدعات کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے شرک کو دیکھ لیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کتنی بڑی تباہی ہے. آپ غور کر لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے اور تفسیر کے ساتھ مسند ابو یعلا میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. دو بھائی ہیں، ایک عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور دوسرا بھائی گنہگار ہے. جو نیک بھائی تھا، عابد زاہد بھائی تھا، آئے دن وہ اپنے گنہگار بھائی کو سمجھاتا رہتا، اکثر 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 باز آ جا، باز آ جا اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. آئے دن تبلیغ کرتا رہتا، نصیحت کرتا رہتا، اس کو سمجھاتا رہتا. ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن جب اس نے سمجھایا، اس گنہگار بھائی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا خلنی و ربی، چھوڑ دے، یہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے. اب وعستہ علیہ رقیبہ، کیا تو میرے اوپر دروغہ ہے؟ تو نے سمجھا دیا، نصیحت کر دی، ہر وقت مجھے تو ذلیل کرتا رہتا ہے، چھوڑ، یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے. یہ بات اس نے کہی، متقی زاہد عابد دیندار بھائی کو غصہ آ گیا. اس نے غصے میں کیا کہا؟ واللہ لا یغفر اللہ لکا، اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. دیکھیں اللہ کوئی پابند تھا اس کا کہ تجھ سے پوچھ کر میں نے معاف کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے. اس نے اللہ کا اختیار لے لیا اور قسم کھائی، واللہ لا یغفر اللہ لکا، اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. عجیب یہ جملہ کہنا تھا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو لے لیا اس نے. اللہ نے فوراً وقت کے پیغمبر کے اوپر وحی نازل کر دی، جو وقت کا نبی تھا اس پر وحی نازل کر دی. فرمایا کہ من الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان الا انی قد غفرت له وادخلت النار. وقت کے پیغمبر کو بتا دیا، فلاں بندے سے پوچھ کر تو دیکھ لے، اس سے پوچھ تو صحیح، میں فلاں کو کیوں معاف نہیں کروں گا؟ تو کون ہے کہنے والا؟ تو کون ہے میرے اختیارات اپنے پاس لینے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میرے اختیارات تیرے پاس آ گئے، میں تجھ سے اپروول لیتا ہوں، تیرے پرمیشن کے بغیر میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. سن لے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، اس کو بتا دے، اس جملہ کسنے والے کو بتا دے، اس کو بتا دے کہ اس کے گنہگار بھائی کو تو میں نے معاف کر دیا ہے اور اس پر جہنم واجب کر دیا ہے. وفی روایت احبت تو عملہ کا، اس کو بتا دے کہ میں نے تیرے عمل سارے طرح پر برباد کر دیے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ ہے وہ معاملات. اپنی زندگی کا عادت کیجئے، احتساب کیجئے، نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کامیاب آدمی ہے. یہ دو پہلو ہیں، ایک افعال اطاعت اور ایک ہے ترک منکرات. ورنہ گناہوں کی تو پوری ایک لسٹ ہے، پوری ایک لسٹ ہے. اگر آپ اس لسٹ کو لے کر بیٹھ جائیں، خالی لعنت والی آیات کو دیکھ لیں، احادیث کو دیکھ لیں کہ کس کس پر شریعت نے لعنت بھیجی ہے، ایک لمبی فہرست ہے. ضمناً چند باتیں کہہ دی ہیں، آج معاشرے کے اعتبار سے دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعنتی انسان ہے وہ، بے غیرت انسان ہے، غیرت سے حق کے معاملہ ہے. آج دیکھیں بدکاری کو پھیلانے میں اور عروج دینے میں، ایک یہ حلالہ بھی ایک لعنت سبب بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، نافرمانیوں سے بچاؤ۔ صغیر بھی جان بوجھ کر نہ کرو، غیر دانستہ ہو جاتے ہیں تو یہ ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو کبائر ہیں، توبہ کے بغیر ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، توبہ ہیں، اور توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ بندہ ناطق بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، اور وعدہ بھی کرے، اے اللہ آج تک جو ہو گئے سو ہو گئے، ان کو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بندہ خالی رونے والا چہرہ بنا لے، چہرہ رونے والا بنا لے، آنکھوں سے اگر آنسو نہیں نکلتے، رونے والا چہرہ بنا لے، ٹیڑھا چہرہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عزم بالجزم کرے کہ بقیہ زندگی کے اندر اے اللہ تیری نافرمانی سے اپنے آپ بچاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر الحمدللہ رب العالمین۔